اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فتح میں فتح مبین کا اعلان تھا، اور فتح کے نتیجے میں بننے والی اسلامی ریاست کا دستور کیا ہوگا وہ سورہ حجرات میں بیان ہو رہا ہے، اور ابتدائی 8 آیات میں اسلامی ریاست کی دو دستوری بنیادوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک قانونی بیان بنیاد ہے، دوسری جذباتی اور ثقافتی بنیاد۔ اسی طرح پھر دوسرا موضوع یہ ہے کہ آیت نمبر 6 اور پھر 9 سے 12 تک کہ امت مسلمہ کے درمیان اتحاد کیسے قائم کیا جائے۔ آج ہر درد مند مسلمان اس غم میں ہے کہ امت بکھری ہوئی ہے، منتشر ہے، اور ہم ایک نہیں ہیں، تو یہ ایک کیسے بنا جائے، اتحاد کیسے قائم کیا جائے، امت کا شیرازہ بکھرنے سے کیسے روکا جائے، اس کے لیے بہت اہم احکامات اللہ تعالیٰ کے آ رہے ہیں۔ دو چھوٹے احکامات ہیں، دو بڑے احکامات ہیں، اور نسبتاً 6 چھوٹے احکامات ہیں، تو 8 باتوں کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ فرمائے۔ پھر آخری حصہ جو سورت کا آیات 13 سے 18 تک، اس میں اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیادیں بیان ہوئی ہیں کہ اسلامی ریاست کے شہری کون ہوں گے، کون ایلیجبل ہوگا یا حقدار ہوگا اسلامی ریاست کا شہری بننے کے لیے، اور گویا خارجہ پالیسی بھی اسلامی ریاست کیا ہوگی، وہ بھی تھوڑا سا اس کا ذکر ہے۔ آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ تفصیل اگر کوئی چاہے تو منتخب نصاب کے 3rd حصے کا 5واں درس ہے، اور اس میں جو موضوع ہے منتخب نصاب کے 3rd حصے کا وہ عمل صالح، تو ذاتی سطح پر عمل صالح، پھر خاندانی سطح پر عمل صالح، پھر معاشرے کی سطح پر عمل صالح، اور یہ اس میں پھر آگے 5ویں لیکچر میں آتا ہے کہ پوری ریاستی سطح پر عمل صالح کیا ہے۔ تو بہرحال شروع کی آٹھ آیات میں اسلامی ریاست کے دو دستور، یا آپ کہیں کہ اسلامی ریاست کے دستور کی دو بنیادوں کا ذکر۔ تو پہلی آیت میں دستور اسلامی کی قانونی بنیاد بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، اور یہ الفاظ 5 دفعہ ریپیٹ ہوں گے سورت کے اندر، اور بڑے پیارے انداز ہیں، اور یہ مدینہ ہجرت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، مت آگے بڑھاؤ اللہ اس کے رسول سے، یعنی اپنے بات کو یا اپنے قول کو یا اپنے عمل کو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ اصل میں یہ پہلی بنیاد ہے اسلامی ریاست کی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما بداری، اللہ اور اس کے رسول سے آگے اپنی بات کو نہ بڑھانا۔ پس منظر میں یہ سمجھ لیجئے کہ نئے نئے قبائل مسلمان ہوئے تھے، اور ابھی ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی تھی جو ہونی چاہیے، اور انہوں نے وہ وقت ابھی نہیں نکالا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنا چاہیے، تو چند جو ہے خرابیاں جو ہیں اس میں ان لوگوں میں پائی جاتی تھی جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پہلی خرابی یہ تھی کہ بعض لوگوں کو یہ خبر تھا کہ ہم بغیر جنگ کے مسلمان ہو گئے، لہٰذا ہم نے کوئی احسان کیا ہے معاذ اللہ اللہ پر، اس کے رسول پر، مسلمانوں پر، اور ایک احسان کرنے والے کا سا کچھ انداز ہوتا تھا، اور چاہتے تھے جب ہم مشورہ دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشورہ سنیں بھی، اس پر عمل بھی ضرور کریں، تو ہماری بات کو ترجیح دی جائے، اہمیت دی جائے۔ اسی طرح دوسرا ان کا یہ تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو اپنے دشمنی کے لیے استعمال کیا جائے، جو آپس کی چپکلش چلتی تھی قبائل کی، تو وہ چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اس طاقت کو اپنے دشمن قبیلے کے خلاف کوئی غلط بات کہہ کے اس سے لڑا دیا جائے۔ اسی طرح پھر جب یہ مدینہ آتے تھے تو ان کا خیال یہ ہوتا تھا کہ ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر استقبال کریں، ہمیں ذرا خاص اہمیت دیں، چنانچہ اس ساری چیز کا یہاں رد کیا جا رہا ہے۔ اور پہلی بات یہاں یہ بتائی کہ اپنی رائے کو اور اپنے معاملے کو اللہ اس کے رسول سے نیچے رکھو، اوپر نہ رکھو۔ یہ تو بڑا آپ کہیں گے کہ ذہنی خلفشار ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ سے اس کے رسول سے زیادہ ذہین ہے، معاذ اللہ، اس کے ذہن میں زیادہ اچھی بات آ سکتی ہے اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر، تو اسے صرف خپتی کہا جا سکتا ہے، بیماری کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہاں کہا کہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنی و مثل الایمانی کا مثل الفرسی فی اخیتی، یعنی مومن کی مثال اور ایمان کی مثال اس گھوڑے کی مانند ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا. یہ کھوٹا کیا ہے؟ یہ اللہ اس کے رسول سے تعلق ہے. اب جتنی لمبی رسی ہوگی گھوڑے کی گردن میں اتنی زیادہ اسے آزادی حاصل. فرض کریں کہ سو فٹ کی رسی باندھی ہوئی آپ نے گھوڑے کے گلے میں, اب اس کی مرضی ہے ایک فٹ پر بیٹھ جائے کھوٹے سے, یا جو ہے زیادہ سے زیادہ سو فٹ پر بیٹھ جائے, لیکن 101 فٹ پر نہیں جا سکتا. 101 فٹ پر جانے کے لیے اسے رسی توڑانی پڑے گی. تو اصل میں مومن بھی اللہ اس کے رسول کے احکامات کی رسی سے بندھا ہوا ہوتا ہے, اور اس میں جتنی گنجائش ہوتی ہے اس میں تو وہ اپنی مرضی چلا لیتا ہے, لیکن اس رسی کو توڑ کر آگے نکلنا یہ مومن کے لیے نہیں ہوتا, ایسا آدمی فاسق کہلاتا ہے. تو اس لیے اسلامی شریعت کا پہلا یا اسلامی ریاست کا پہلا قانون یہ ہے کہ یہاں بڑائی اللہ کی ہوگی, بات اللہ اس کے رسول کی مانی جائے. اور میں اور آپ بڑے مبارکباد کے لائق ہیں اس حوالے سے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے آج جس میں پارلیمنٹ کی سطح پر اللہ کی بالادستی کو مانا گیا. اور یہ جو ہے شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اسٹرگل کر کے, علماء نے ان کا ساتھ دیا, اور پھر اس کے بعد یہ بات منظور کرائی آئینی سطح پر کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو قرآن اور سننا, کہ کوئی قانون سازی قرآن اور سنت کے خلاف جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتی, یہ ہمارا آئین کہتا ہے. لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے بھی اسے نفاق کا ایک منافقت کا ایک پلندہ بنا دیا, اور کچھ بیڑیاں اور کچھ جو ہے ہتھکڑیاں لگا کر اسے نلیفائی کر دیا. پہلے تو یہ قرارداد مقاصد جو ہے وہ بالکل ابتدا میں رکھے گئے تھے, آئین کا حصہ ہی نہیں تھے, بڑی مشکل سے آئین کا حصہ بنایا گیا. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ جو باقی قوانین کی حیثیت ہے وہی اس کی حیثیت ہے, اتنا کرنا بھی ضروری ہے کہ اسے سب پر ڈومینیٹنگ لا قرار دیا جائے. تو بہرحال یہاں پہلا قانون بیان کر دیا گیا, پہلی دستور کہ اللہ اس کے رسول کی جو ہے احکامات کی بالادستی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب یہ آپ کہیں کہ دستور اسلامی کی دوسری بنیاد جذباتی اور ثقافتی اس کا بیان, اور اس میں آپ دیکھیں گے ہر ملک نے اپنے لیے, کیونکہ انسان مشینیں نہیں ہیں کہ صرف قانون پر چلیں, ان کے جذبات بھی ہیں احساسات بھی ہیں, چنانچہ ہر ملک کو اپنے اندر کچھ نیشنل ہیروز کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ نیشنل ہیروز کا لباس جو ہے وہ قومی لباس کہلاتا ہے, ان کی زبان قومی زبان کہلاتی ہے, اس کی شخصیت کو اجاگر کیا جاتا ہے, بڑے بڑے مجسمے بنا کر لگائے جاتے ہیں اور تصویریں لگائی جاتی ہیں تاکہ ساری قوم اس رنگ میں رنگ کر ایک جیسی ہو جائے. لیکن ایک مسلمان قوم کو کسی نیشنل ہیرو کی ان معنوں میں ضرورت نہیں ہے جیسے باقی دنیا کی قوموں کو ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے لیے نیشنل ہیرو بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مرکزی مقام کسے حاصل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا. اور پوری دنیا کے مسلمان جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں گے اتنی یک رنگی پورے مسلمان امت میں آ جائے گی. ہم ایک قوم نہیں ہے, ہم ایک امت ہے. قوم بنتی ہے رنگ سے, نسل سے, زبان سے, علاقے سے, جبکہ امت جو ہے وہ نظریے سے بنتی ہے, جو ایک اللہ کو مان لے وہ اس امت کا حصہ ہے. تو یہاں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو گویا مرکز کی حیثیت حاصل ہے, اور یہ جذباتی اور ثقافتی بنیاد ہے ایک اسلامی جو ہے وہ نظام کی. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نہ بلند کرو اپنی آواز نبی کی آواز سے. رفع صوت کی ممانعت, اور پس منظر میں تو واقع ہے وہ نئے نئے مسلمان ہونے والے قبائلی سردار, اور وہ جب انہیں زوم تھا کہ ہمارے ہم احسان کرنے والے بغیر جنگ کے آئیں تو آواز بھی ذرا بلند ہو جاتی ہے, چنانچہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ نبی کے سامنے آواز بھی بلند نہیں ہونی چاہیے. ولا تجہروا له بالقول, اور نہ ان سے اس طرح زور سے بات کرو, کجہر بعضکم لباس, جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بات کرتے ہو, ان تحبط اعمالکم, کہیں تمہاری ساری زندگی کے اعمال ہپ نہ ہو جائیں, ضائع نہ ہو جائیں, وانتم لا تشعرون, اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. تو اصل میں جب صحابہ کے سامنے یہ آیت آئی تو صحابہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئے. ایک صحابی کا آتا ہے کہ ان کی قدرتی آواز بلند تھی, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرنا ہی ترک کر دیا. تین چار دن بعد پھر آپ نے خود پوچھا کہ بھائی تم بات نہیں کر رہے, تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری آواز تو ایسے ہی بہت اونچی ہے, اور میں ڈرتا ہوں کہیں یہ اونچی آواز میری زندگی بھر کے تمام جو اعمال کے ضائع کرنے کا سبب نہ بن جائے. اب دیکھیں یہ کس سے کہا جا رہا ہے, صحابہ سے, جن کی زندگی میں بڑی بڑی قربانیاں اور بڑے بڑے اعمال ہیں دین کے لیے، لیکن کہا کہ اگر آواز بھی اونچی ہو گئی نبی کی آواز سے تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. آج اس کا کیا حکم ہے؟ ایک تو یہ کہ اگر ہم فزیکلی مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود ہیں تو اپنی آواز کو نیچا رکھنا چاہیے، تھوڑی تھوڑی سی بات پر جھگڑا کرنا اور پھر اس میں آواز بلند کرنا مسجد نبوی میں، یہ سوء ادب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح فرض کریں کہ ہم کوئی بات کر رہے ہیں اور ہماری بات کے مخالفت میں کسی شخص نے کوئی حدیث پیش کر دی، اب اگر ہم کہیں کہ حدیث میں ہوگا اور میری یہ رائے ہے معاذ اللہ، تو یہ بہت خطرناک الفاظ ہیں. ہمیں اپنی رائے کو پست کرنا چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اوپر رکھنا چاہیے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم بعد میں تحقیق کریں کہ اس شخص نے جو حدیث سنائی ہے حدیث ہے بھی یا نہیں، اگر ہے تو اس کے یہ معنی بھی نکلتے ہیں جو اس نے نکالے، یہ بات کی بات ہے. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری رائے کے خلاف اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے آ گئی تو ہمیں اپنی رائے کو پیچھے کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو سر آنکھوں پر رکھنا ہے. تو یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا تقاضا ہے، ورنہ ساری زندگی کے اعمال ضائع. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرو، اس کے لیے اس کے التزام کا ذکر کیا جا رہا ہے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو پس رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے جانچ لیا ہے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے. جس طرح ہم بچوں کا امتحان لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اب اس قابل ہو گیا کہ اسے آٹھویں جماعت میں ترقی دے دیا جائے، اسی طرح یہ جانچا جاتا ہے جن کے دلوں میں اللہ کے رسول کا ادب ہوتا ہے، وہی دل اس قابل ہیں کہ وہ تقوی ان میں ڈالا جائے، وہ تقوی کے مستحق. وہ دل جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام نہیں، وہ تقوی کے مستحق نہیں. فرمایا لہم مغفرت و اجر عظیم، ایسے ہی لوگوں کی مغفرت بھی ہے اور بہت عظیم اجر بھی ہے. تو ممانعت تقدیم کے بعد پھر ممانعت رفع صوت کا ذکر آیا، اور پھر اب تیسرا ذکر ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے حوالے سے. تو بنو تمیم کے کچھ لوگ تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے، بڑے بڑے سردار آئے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے نہیں استقبال کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کے باہر کھڑے ہو گئے اور پھر وہاں سے پکارنے لگے، یا محمد اخرج علینا، یا محمد اخرج علینا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے. اس پر اللہ تعالیٰ انہیں ادب سکھا رہے ہیں، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اور بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حجرات کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل ہی نہیں رکھتے. ولو انہم صبروا، اور اگر وہ صبر کرتے، آپ نے کون سا گھر میں ہی ہمیشہ رہنا، پانچ وقت کی نماز آپ خود پڑھاتے تھے مسجد نبوی، ابھی نماز کا وقت ہو جاتا آپ نکل ہی آتے. تو فرمایا کہ اگر وہ صبر کرتے، حتیٰ تخرجا الیہم، یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلتے. اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی اور کام سے نکلیں تو بھی آپ کو نہ روکا جائے، اور یہ سوء ادب ہے. اگر وہ تم سے ملاقات کے لیے نکلتے، لکان خیر لہم، تو کہیں بہتر تھا تمہارے لیے، لیکن کیونکہ نادان لوگ تھے، تہذیب نہیں تھی ان میں، عقل کے کم تھے، اسی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ غفور رحیم، اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا. ورنہ یہ گستاخی ہے، اس سے ساری زندگی کے آداب ضائع، جو اعمال ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. آگے پھر اتحاد امت کو قائم رکھنے کے لیے پہلا بڑا حکم بیان کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبئ، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کسی اہم خبر کے ساتھ. تو جو شرائط ہیں، ایک تو خبر لانے والا فاسق ہے، اللہ کے احکامات پامال کر دیتا ہے، اور دوسرا خبر بھی بہت اہم ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو فرمایا فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جا پر ہو کسی قوم پر نادانی میں اور پھر اپنے کیے پر تمہیں پشیمان ہونا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے. اب یہ جو نئے نئے قبائل اسلام لائے تھے، آپس میں جب کلش تھی، مسلمانوں کو غلط جو ہے وہ بات بتاتے تھے کہ فلاں قبیلہ جو ہے مرتد ہو گیا یا فلاں قبیلہ حملے کی تیاری کر رہا ہے مسلمانوں پر، تو کہا گیا کہ ان کی بات پر یقین نہ کرو، پہلے اچھی طرح تحقیق کرو. تو اس کا یہ برزخی آیت ہے، ایک تعلق تو سابقہ مضمون سے، یعنی اسلامی دستور میں تحقیق کو اہمیت حاصل ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر تحقیق کی جاتی. اور اسماء الرجال کا ایک بہت زبردست فن ہے جو مسلمانوں نے ایجاد کیا, اور ہر وہ شخص جس کا نام حدیث میں کہیں پر بھی آیا حدیث کے راویوں میں, آپ کو پتا حدیث یوں ہی نہیں بیان ہو جاتی بلکہ اسے لنک کیا جاتا ہے, یہ حدیث کس نے سنی, اس نے کس سے سنی, اس نے کس سے سنی, اس نے کس سے سنی, اس طرح سے پہ جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو آج بھی جو حدیث کے علماء ہیں اور جو ہے وہ پھر اپنے آپ سے چینج شروع کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان تمام افراد کے نام بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ہوتے ہوئے یہ حدیث آئی. اور جتنے بھی افراد جو ہے یہ حدیث کے راویوں میں شمار ہوتے ہیں ان سب کی زندگیوں پر بڑی تحقیق ہے جو مسلمانوں نے کی, کس کی یادداشت کیسی تھی, کب پیدا ہوئے, کب انتقال ہوا, کہاں زندگی گزاری, کبھی دھوکہ دینا ثابت تو نہیں ہے, کبھی جھوٹ بولنا ثابت تو نہیں ہے, یادداشت کی کیا کیفیت تھی, ساری چیزیں جمع کی گئیں. ورنہ آپ ہسٹری دیکھیں بس ایک آدمی 19ویں صدی میں بیٹھ کر جو ہے وہ پہلی صدی کی تاریخ لکھ رہا ہے اور کوئی ریفرنس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کہاں سے بھی تمہیں معلوم ہوا, اور صدیاں گزر گئی ہیں تم وہ تاریخ لکھتے ہو, تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی, کوئی نہیں ہے. جبکہ ایک ایک حدیث پر پیچھے پوری پوری دلائل موجود ہیں کہ یہ کس نے کس سے سنی اور اس کا حافظہ کیسا تھا, وہ کس ذریعے کا تھا. اسی طرح پہ حدیث کو پھر مختلف آپ کہیں کہ اس کی مختلف درجے رکھے گئے ہیں حدیث کے, تو وہ اسی آیت کی وجہ سے مسلمانوں نے پھر یہ کام کیا کہ تحقیق کیا تاکہ کوئی غلط خبر جو حدیث کے طور پر مسلمانوں میں نہ آ جائے. تو حدیث کا علم محفوظ ترین علوم میں سے دنیا کے, اور جتنا محفوظ حدیث کا علم ہے شاید ہی دنیا کا کوئی اور علم ہو. اسی طرح پھر دوسرا اس کا تعلق مسلمانوں کی یکجہتی سے, اگر ہم اہم خبروں میں تحقیق نہیں کریں گے اور افواہوں پر کان دھریں گے تو پھر یہ فساد ہوگا, اور یہ طرح طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بگاڑ کی ایک بہت بڑی جو وجہ بنتی ہے وہ افواہیں ہیں اور جنہیں پھیلا کر جو ہے وہ بد امنی پھیلائی جاتی ہے. آگے پھر اب ذکر آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, اس کی اہمیت کا, اور اسی طرح صحابہ کرام کے اوصاف بھی آ رہے ہیں. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, خوب جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ, اگر وہ تمہاری بات ماننے لگے بہت سارے معاملات میں, لَعَنِتُّمْ, تو خود تم تکلیف اٹھاؤ گے. اگر تمہارے مشوروں پر ہمارے رسول چلنے لگے تو پھر تم تو کچھ جانتے ہی نہیں ہو, تمہیں نہ کل کی خبر ہے نہ آنے والے کل کو جانتے, ابھی تو ہمارے نبی چل رہے ہیں وہی کی روشنی میں, انہیں وہ اللہ بتا رہا ہے جو غیب کا جاننے والا ہے جسے ہر چیز کا علم ہے. تو اگر وہ اللہ کی بات چھوڑ کر تمہاری باتوں پر عمل کرنے لگ جائے تو پھر تمہارے لیے تکلیف ہو جائے, یہ سمجھایا جا رہا ہے. فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, اور لیکن اللہ نے محبت ڈال دی ہے تمہارے دلوں میں ایمان کی. یہ صحابہ کرام کی شان بیان ہو رہی ہے, اور صحابہ کرام صاحب ایمان تھے, یہ قرآن سے ثابت. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اور لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی. نمبر دو, وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور مزین کر دیا اس ایمان کی دولت سے تمہارے دلوں کو. نمبر تین, وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ, اور ناپسند کر دیا اللہ نے تمہارے لیے کفر کو. نمبر چار, وَالْفُسُوقَ, اور گناہ کو. نمبر پانچ, وَالْعِصْيَانَ, اور نافرمانی کو. تو یہ چاروں شانے جو ہے جناب آپ کے حضرات صحابہ کرام کی بیان ہو رہی ہے. وہ صاحب ایمان تھے, ان کے لیے کفر کو, گناہ کو, نافرمانی کو اللہ نے ناپسندیدہ قرار دے دیا تھا. اولئک هم الراشدون, اور وہی جو ہے ہدایت کے بلند ترین درجوں پر تھے, رشد کا درجہ جو کہلاتا ہے. اسی مسلم شریف کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی, تم پر لازم ہے میری سنت اختیار کرنا. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور سنت اختیار کرنا میرے خلفاء جو ہدایت یافتہ اور رشد پر رہنے والے تھے, یعنی خلفاء راشدین کی جو ہے سنت اختیار کرنا. فرمایا فضلا من اللہ و نعما, یہ اللہ کا فضل ہے, اس کی نعمت میں سے ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ سب کچھ جاننے والے, کمال حکمت والے. اب وہ آیات آ رہی ہیں کہ امت مسلمہ میں اتحاد کیسے قائم کیا جائے, اور رخنہ اندازی اور مسلمانوں میں آپس میں تفرقہ بازی سے کیسے بچا جائے. تو ایک بڑا حکم آ گیا کہ کوئی فاسق اہم خبر دے تو تحقیق کرو. اب دوسرا بڑا حکم آ رہا ہے, فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اور اگر دو گروہ مسلمانوں میں سے آپس میں لڑ پڑے, فاصلہو بینہما, تو تماشا نہ دیکھتے رہو بلکہ اصلاح کرا دو ان دونوں کی آپس میں. اب یہ ایران اور عراق آپس میں 10 سال لڑتے رہے, مسلم امہ بیٹھ کر تماشا دیکھتی رہے, تو بھائی حکم یہ تھا کہ اصلاح کرا دو آپس میں. تو فرمایا فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, پھر اگر ظلم کرے ایک گروہ دوسرے پر, فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي, تو جنگ کرو اس کے ساتھ جو زیادتی کرنے والا, حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم تک. اور فرمایا فَإِن فَعَتْ, پھر جب وہ رجوع کر لے لوٹ آئے بات مان لے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ, تو صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان عدل سے. اب یہ نہیں کہ زیادتی کرنے والے پر ظلم کیا جائے اور اسے کہا جائے بھائی تم نے بات کیوں نہیں مانی, اب تمہیں ہم مزید جو ہے رلائیں گے, تو اس کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ فرمایا اب ان کے درمیان عدل سے صلح کرا دو. وَأَقْسِطُوا, اور انصاف کرو, اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اسے پتہ چلا جب دو مسلمان گروپ آپس میں لڑ جائیں تو ان میں صلح کرانے کی فکر کرنی چاہیے باقی مسلمانوں کو. فرض کریں دو مسلمان ممالک آپس میں لڑ جائیں تو باقی مسلمان ممالک کیا کریں, وہ پہلے ان پر دباؤ ڈالیں, ظالم کی مذمت کریں, وہ باز نہ آئے اس کا بائیکاٹ کیا جائے, اقتصادی جو ہے اس پر پابندیاں لگائی جائیں, اور پھر بھی صلح کے لیے آمادہ نہ ہوں تو پھر باقی سارے مسلمان ممالک مل کر اس کے خلاف لڑیں یہاں تک کہ وہ صلح کے لیے آمادہ نہ ہو جائے, اور جب آمادہ ہو جائے تو پھر اسے جو ہے انصاف کے ساتھ صلح کرا دی جائے. تو یہ حکم ہے, ہم اس پر عمل نہیں کر رہے, آپس میں دستوں کے ربان ہیں اور ہم یہاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. حالانکہ جو ہے 1300 سال کم و بیش مسلمانوں نے دنیا پر رول کیا ہے, اور ہمارا ایک نظم تھا, ہمارا ایک خلیفہ تھا, ایک آپ کے ویزا تھا, ایک کرنسی تھی, ایک فوج تھی. لیکن آج اب یورپ جو ہے وہ یورپین یونین کے خواب دیکھ رہے ہیں اور مسلمانوں میں تفرقہ پھیلایا جا رہا ہے کہ تم علیحدہ وہ علیحدہ, کہا جاتا ہے بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے فلسطینی مرے, تم پاکستانی ہو تم اپنے فکر کرو, تمہارا کیا تعلق فلسطین سے. حالانکہ اگلی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے, جذباتی انداز ہے اور اس اصلاح کرانے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے. فرمایا انما المؤمنون اخوة, بے شک مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں, فاصلحوا بین اخویکم, پس صلح کرا دیا کرو اپنے بھائیوں کے درمیان. اب دیکھیں اگر دو سگے بھائی محلے میں لڑ رہے ہو ایک دوسرے کا سر پھوڑ رہے ہو, ہر آدمی کو برا لگتا ہے کہ بھائی سگے بھائی ہو آپس میں لڑ رہے ہو کچھ تو خیال کرو, تو ایسا ہی برا لگنا چاہیے جب دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. تو فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متفقن علیہ روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ مومن ایک دوسرے کے لیے عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت دیتا ہے. آپ نے ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح کر کے مضبوط کر کے دکھایا, یہ نہیں جو ہمارا حال ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے. اور سب سے بڑا خطرہ ایک مسلمان کے لیے دوسرا مسلمان بنا ہوتا ہے کہ بھائی اسے نیچے گراؤ, حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے تقویت کا ذریعہ بنتے. اس لیے مسلم شریف کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمان ایک جست واحد کی طرح, اگر اس کی آنکھ دکھتی ہے تو سارا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے, اور اگر اس کے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. تو فلسطین ہو یا برما ہو یا کشمیر ہو, کہیں پر بھی مسلمانوں کو تکلیف ہوگی تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے. اسی طرح متفق علیہ روایت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, کوئی بندہ سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. اسی طرح متفق علیہ روایت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے دشمن کے حوالے کرتا ہے, جو اپنے بھائی کی ضرورت پورا کرنے میں لگ جائے تو اللہ اس کی حاجت روائی اپنے ذمے لے لیتا ہے, اور مسلمان کی تکلیف کو اور جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا, اور جو کسی بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ روز قیامت اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے, مسلمانوں سے محبت عطا فرمائے. اسی طرح آیت نمبر 11 میں 3 ان جرائم کا ذکر ہے جو مجلس میں آمنے سامنے کیے جاتے ہیں, اور یہ شغل کی چیزیں ہوتی ہیں, دوست آپس میں بیٹھ کے کرتے ہیں لیکن اس سے دل پھٹ جاتے ہیں اور محبت کی جگہ نفرت ہو جاتی ہے, اور یہ نفرت پھر چند افراد سے بڑھ کر پوری امت میں فساد کا باعث بن جاتی ہے. تو تین چیزوں سے روکا جا رہا ہے. اور دیکھیں بڑے بڑے جرائم ہیں, یہ کوئی معمولی نہیں, اللہ تعالیٰ ان سے منع فرما رہے ہیں. اور تین جرائم کیا آ رہے ہیں؟ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا, تانا دینا, اور تیسرا جو ہے وہ برا نام رکھنا. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا یسخر قوم من قوم, مذاق نہ اڑائیں مرد دوسرے مردوں کا, عسا یکونوا خیرا منہم, ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو مذاق اڑانے والوں سے. ولا فرمایا ولا نساء من نساء, اور نہ خواتین مذاق اڑائیں دوسری خواتین کا, عسا یکن خیرا منہن, اور ممکن ہے کہ جو جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ خواتین بہتر ہوں ان خواتین سے جو مذاق اڑا رہی. تو اللہ کی جناب میں کس کی کیا حیثیت ہے ہمیں پتہ نہیں. ہم تو مذاق اڑاتے ہیں ظاہر کا, اور اس میں خواتین کا علیحدہ سے ذکر بھی اسی لیے ہوا ہے کہ خواتین بڑی باریک بین ہوتی ہیں, چیزوں میں بڑا توازن اور عدم توازن فوراً پہچان لیتی ہیں. تو اگر تھوڑی سی آنکھ اوپر نیچے تو ان کی فوراً نظر پہنچتی ہے, تھوڑا چال میں ڈگمگاٹ ہے تو فوراً پہچان لیتی ہیں. اور انہی چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے, رنگ زیادہ صاف ہے اس کا بھی مذاق اڑتا ہے, رنگ تھوڑا سا سیاہی مائل ہے اس کا بھی مذاق اڑ رہا ہے, قد تھوڑا سا لمبا ہے اس کا بھی مذاق اڑا دیتے ہیں, قد تھوڑا سا چھوٹا ہے اس کا بھی مذاق اڑا دیں. لیکن غور کرنا چاہیے کہ ہم ظاہر کا مذاق اڑا رہے ہیں لیکن باطن میں وہ پتہ نہیں کیسے اللہ کے کتنے قریب ہیں. تو یہ جو ہے شغل نہیں ہے, اللہ نے اس سے منع کیا. اور ہو سکتا ہے کہ ابھی اگر برا بھی ہے تو آئندہ توبہ کر لے اللہ کے نزدیک, پتہ نہیں کیا اس کا مقام. اس لیے مذاق اڑانے سے منع کیا گیا. مذاق الفاظ سے بھی اڑایا جاتا ہے, اشاروں سے بھی اڑایا جاتا ہے, اور نقل اتار کر بھی کیا جاتا ہے. تو یہ سارے طریقے برے ہیں, غلط ہیں. اور جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی کھسیانی بلی کی طرح ہنس رہا ہوتا ہے, اب کیا کرے گا اس وقت. لیکن بظاہر تو ہنس رہا ہوتا ہے لیکن اس کا دل پھٹ گیا ہوتا ہے. اور مذاق اڑانے والوں سے پھر محبت نہیں رہتی, ان سے ایک دشمنی اور نفرت پیدا ہو جاتی. پھر اسی کو شیطان استعمال کر کے جو ہے مسلمانوں کو پارا پارا کر دیتا ہے, کبھی اسے موقع ملے گا تو وہ دشمنی نکال لے گا. تو اس لیے فرمایا. اب دوسری چیز, ولا تلمزوا انفسکم, اور تانے نہ دو اپنوں کو. یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو تانا دینا یا اپنے آپ کو تانا دینا. اور تانا کیا ہوتا ہے؟ کسی کی مدد کر دی, اب وہ اس سے کسی وجہ سے ناراض ہو گیا تو آدمی کیا کہتا ہے, میرے ہی ٹکڑوں پر پلے ہو نا, آج مجھے آنکھیں دکھا دو. تو یہ آپ نے تانا دے کر جو کچھ کیا تھا سب ضائع کر دیا. اسی طرح بعض دفعہ گناہوں کا تانا دیا جاتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کیا کرتے تھے, چور تھے نا تم, اب بڑے مولوی بن گئے ہو. تو بھائی وہ اللہ سے اپنے جرائم کی معافی مانگ چکا ہے, توبہ کر چکا ہے, تمہیں کیا پتہ. اس لیے طبرانی شریف میں ایک روایت ہے کہ جو شخص کسی ایسے شخص کو اس کے گناہوں پر آر دلائے جس سے اب تائب ہو چکا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس آر دلانے والے کو اس جرم میں مبتلا کر کر چھوڑوں گا. تو ایک آدمی چور تھا, چوری سے تائب ہو گیا, آپ اسے چور چور کہہ رہے ہیں, تو اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جرم میں جو ہے اس آر دلانے والے کو مبتلا نہ فرما دے. تو اس لیے تانے نہیں دینے چاہیے. اسی طرح فرمایا, ولا تنابزوا بالالقاب, اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو, بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, اور بہت برا ہے یہ برا نام رکھنا ایمان کے بعد. تو اب ہم مذاق اور شغل میں طرح طرح کے نام ڈال دیتے ہیں, اس پر ہنستے ہیں پھر, اور وہ جتنا کڑے گا ہمیں اتنا ہی مزہ آئے گا کہ بھائی یہ صحیح چل لگائی ہے اور دیکھو کیسے پیترے بدل رہے ہیں. لیکن یہ اللہ کو پسند نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ساتھیوں کے ایسے نام رکھتے تھے جن سے ان کے دل خوش ہو جاتے. ہم کسی کو کانا کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ, کسی کو لنگڑا کہہ دیتے ہیں, یا کسی کو ٹنڈا کہہ دیتے ہیں, معاذ اللہ یہ نام رکھے, اس سے کیا اسے خوشی ہوگی؟ جب بھی وہ اس طرح برا نام اپنے لیے سنتا ہوگا اس کے دل پر آرے چلتے ہوں, ایک نفرت پیدا ہوتی ہے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عتیق رکھا تھا, چنا ہوا بندہ. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حالت کفر میں ان سے ایک ایسا معاملہ ہو گیا تھا کہ غزوہ احد جو ہے شکست میں بدل گیا, لیکن آپ نے انہیں لقب دیا سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. کتنی خوشی ہوتی ہوگی انہیں یہ سن کر. تو اچھے نام رکھنے چاہیے, برے نام رکھ کر اور اس سے لوگوں کو نہیں پکارنا چاہیے. اسی طرح فرمایا, بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, بہت برا ہے برا نام رکھنا ایمان کے بعد. ومن لم یتب, اور جو کوئی باز نہ آئے, فاولئک هم الظالمون, پس وہی لوگ ظالم. آیت نمبر 12 میں پھر تین مجلسی برائیاں بیان ہو رہی ہیں جو پیٹھ پیچھے ہوتی ہیں. یہ جو ابھی ہم نے تین پڑھی تھی یہ تو آمنے سامنے ہوتی ہیں, جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, جسے تانا دیا جا رہا ہے, جس کا برا نام رکھا جا رہا ہے, وہ بھی محفل میں بیٹھا ہوا تھا. لیکن اب تین برائیاں ایسی آ رہی ہیں جو اس شخص کے جانے کے بعد کی جاتی ہیں, یعنی بدگمانی کرنا, تجسس کرنا اور غیبت کرنا. اور اس میں بہرحال یہ بھی بری چیزیں, ان سے بچنا ضروری ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اجتنبوا کثیرا من الظن, بچتے رہو بہت زیادہ گمان کرنے سے. ان بعض الظن اسم, بے شک بعض گمان تو گناہ تک لے جاتے ہیں, گناہ ہوتے ہیں. بلا وجہ میں آپ نے سوچ لیا کہ یہ آدمی مجھ سے حسد رکھتا ہے اور یہ آدمی برا آدمی ہے, اور پھر اسے پالتا رہتا آدمی. دیکھو سب سے تو ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھ رہا تھا, میری باری آئی تو مجھ سے تو سیدھے منہ ہاتھ ہی نہیں ملایا, ادھر سر کر لیا. اور حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس کے دل میں کوئی برائی نہیں ہے, بس ہم نے اپنے دل میں ایک خیال پیدا کر لیا اور اسے آگے آگے بڑھاتے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے منع کر رہے ہیں کہ یہ بلا وجہ میں سوئے زن رکھنا, یہ بھی گناہ ہے, گناہ تک پہنچا دیتا. تو دل صاف رکھنے چاہیے جب تک کہ غلطی ثابت نہ ہو جائے. البتہ سرکمسٹینشل ایویڈنس جب بہت زیادہ ہوں تو پھر گمان کیا جا سکتا ہے برا گمان. اور ایک مومن کو بالکل ہی ایسا نائیو یا بیوقوف نہیں ہونا چاہیے. آپ کہیں رات کو جا رہے تھے, اچانک ایک زور کی چیخ کی آواز آپ نے سنی, پھر دیکھا ایک شخص دیوار کود کر بھاگ رہا ہے, اس کے ہاتھ میں چھرا ہے, اس کے کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے, تب کیا سوچنا چاہیے؟ اب یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس نے بکری حلال کی ہوگی یا مرغی ذبح کر کے آیا ہوگا. بھائی اب تو یہ تو سرکمسٹینشل ایویڈنس بتا رہے ہیں کوئی جرم ہوا. تو برا گمان کرنے کی اجازت ہوتی ہے. اب جو تین برائیاں ہم آیت نمبر 12 میں پڑھ رہے ہیں, اس میں بعض صورت میں اس کی اجازت ہوتی ہے. اسی طرح جج جو ہوتا ہے, جس کے سامنے فیصلہ رکھا جا رہا ہے, وہ بھی گمان پر فیصلہ کرتا ہے. کچھ لوگ آ کر گواہیاں دیتے ہیں, کچھ سرکمسٹینشل ایویڈنسز ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر پھر جج گمان کرتا ہے کہ یہ آدمی واقعی مجرم ہے یا نہیں, تو اس کے لیے پھر گمان کرنا جائز ہے. اسی طرح فرمایا ولا تجسسو, اور ایک دوسرے کا تجسس نہ کرو, جاسوسی نہ کرو. اب ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر دفعہ معلوم رکھیں کہ بھائی محلے والوں میں کیا ہو رہا ہے, فلاں کے گھر میں کون آیا کون گیا, صبح ہی صبح شوہر ناراض ہوا تو کس بات پر ناراض ہوا, اور یہی چیزیں لگی ہوئی ہیں اور لوگ اسی میں لگے ہوئے. تو یہ منع ہے کسی کا بھی بلا وجہ تجسس کرنا. لیکن اگر کچھ ایسے علامات ہوں کہ بھئی رات کو 2 بجے ہی گاڑی رکتی ہے اور کچھ مشتبہ لوگ جو ہے داخل ہوتے ہیں نکلتے ہیں, کچھ ہو رہا ہے اس گھر میں, تو پھر جستجو جائز ہے. اسی طرح حکمرانوں کے لیے عوام کے حالات معلوم کرنے کے لیے جستجو کرنا جائز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کرتے تھے, ایک موقع پر جو ہے ایک جھوپڑی کے اندر بچوں کے رونے کی آواز آئی اور سنتے رہے, دیکھا کہ اندر چولہا پہ دیکھتی تو چلی ہوئی ہے, تو تھوڑی دیر انتظار کیا, پھر کھٹکھٹ آیا تو خاتون تھی اور بچے تھے, تو خاتون سے پوچھا کھلاتی کیوں نہیں, یہ چولہے پہ چڑھا ہوا ہے چلاؤ انہیں. نے کہا ہے ہی کیا, یہ تو پانی چڑھایا ہوا ہے اور کچھ پتھر ڈالے ہوئے بچوں کو بہلانے کے لیے, جو ہے بس انہیں دکھا رہی ہوں کہ کھانا پک رہا ہے. کہا کہ خلیفہ وقت کو کیوں نہیں اطلاع دی؟ کہا کہ وہ خلیفہ کس بات کا ہے, اسے خود معلوم ہونا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں اور وہاں سے جو ہے بوری لادی اپنے کندھے پر, اور غلام نے کہا میں پہنچا دیتا ہوں. کہا کہ تم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے کیا؟ خود گئے ہیں وہاں اور بھوکے مار مار کر آگ جلائی ہے, اپنے ہاتھوں سے روٹی پکا کر بچوں کو کھلائی ہے, اور اس نے کہا کہ عورت سے کہ خلیفہ وقت کو تو بتاتی, اب تمہارا وظیفہ بن گیا, تمہیں ملتے رہیں گے, خرچہ ملتا رہے گا. اس نے کہا کہ خلیفہ تو تمہیں ہونا چاہیے تھا, یہ عمر کو کس نے خلیفہ بنا دی؟ تو اصل میں یہ ہمارے حکمران تھے پہلے, آج کے حکمرانوں کو ریٹ ہی نہیں پتا, آٹا کتنے کا مل رہا ہے عوام کو اور بجلی کا کتنی قیمت ہو گئی اور چاول کتنے کلو آ رہے. تو یہ آج کے حکمرانوں کا عوام کا حال. تو فرمایا ولا تجسسو, اور تجسس نہ کرو. اور تیسری بات بیان ہو رہی ہے ولا یختب بعضکم بعضا, اور نہ غیبت کرے تم میں سے بعض بعض کی. ایحب احدکم, کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی, ایاکل لحم اخیہ میتا, کہ وہ کھائے اپنے مردہ بھائی کا گوشت, فکرہتموہ, بس تم اسے ناپسند کرتے ہو. واتقوا اللہ, تو اللہ کی نافرمانی سے بچو, غیبت نہ کرو. جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا برا لگتا ہے, اسی طرح پیٹھ پیچھے بھائی کی غیبت کرنا برا لگنا چاہیے. مردہ بھائی اپنا دفاع نہیں کر سکتا, اور جو بھائی گیا ہوا ہے وہ بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا, مردہ بھائی کا گوشت کھانے میں زبان کا ذائقہ چٹکھا رہا ہے، پیٹ پیچھے بھائی کی غیبت کرنا یہ بھی زبان کا ذائقہ چٹکھا رہا ہے۔ غیبت کہتے ہیں جب کسی کے اندر کوئی برائی ہو اور وہ برائی اس کے پیٹ پیچھے بیان کی جائے کہ اگر وہ ہوتا تو اسے برا لگتا، تو یہ غیبت ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اگرچہ وہ برائی ہو، آپ نے کہا جبھی تو غیبت ہے، اگر وہ برائی نہیں ہے اور تم اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو جو اس میں نہیں ہے تو یہ تو بہتان ہے، یہ غیبت سے بھی زیادہ۔ تو غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک روزے کی حالت میں غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بہرحال اکثر علماء جو ہے وہ یہ نہیں کہتے، یہ سب مانتے ہیں کہ اجر و ثواب سے آدمی محروم ہو جاتا ہے روزے کی غیبت کر کے اور جھوٹ بول کے۔ فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا۔ اب آگے تیسرا حصہ ہے کہ اسلامی ریاست کی شہریت کسے ملے گی، اسلامی ریاست کا باقی ریاستوں سے کیا تعلق ہوگا۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور تمہیں مختلف قبیلوں اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکے۔ دیکھیں ہم سب ایک ہی چہرے، ایک ہی نقش کے ہوتے، ایک ہی خط کے، ایک ہی رنگ کے، تو کیسے پہچانتے کہ کون کون ہے؟ تو بہت مشکل ہو جاتا، سب ایک جیسی شکل لیے بیٹھے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شکل میں، چہرے مہرے میں فرق کیا ہے، قد میں فرق کیا ہے، اور نسلوں میں فرق کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے پختون بھائی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ کہاں سے ہوگا، اس کی نیچر کیا ہے، یہ کیا پسند کرتا ہوگا، کیا ناپسند کرتا ہے، دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ سندھی بھائی ہے، دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں بلوچی بھائی ہے، دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں چائنیز ہے، جاپنیز ہے۔ تو یہ پہچان کے لیے جو فرق ہے، ورنہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ تقوی والا ہے، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اسلام ہے واحد جس نے انسانیت کی تقسیم کو ختم کیا۔ انڈیا میں انسانوں کی پیدائشی تقسیم ہے، برہمن میں، کشتری میں اور شودر میں۔ برہمن کی عزت ہوتی ہے چاہے کتنا ہی نالائق ہو، اور شودر کو کوئی عزت نہیں ملتی چاہے کتنا ہی لائق ہو۔ اسی طرح جو یورپین ممالک، امریکہ، کینیڈا، یہاں انسان کے رنگ پر تقسیم ہے۔ سب سے اعلیٰ ترین انسان وائٹ ویسٹرن ریسز مانے جاتے ہیں، اور گھٹیا انسان جو ہے وہ بلیک نیگرو ریسز مانے جاتے ہیں۔ اور مجھے آپ کو بھی خوش نہیں ہونا چاہیے، ہم نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ ہمیں جو ہے وہ گوروں میں شمار کیا جاتا ہے، اور کالے بھی ہمیں کالے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ہم کلرڈ ریسز کہلاتے ہیں۔ اور اس کے آپ، حالانکہ قانونی بڑی جنگ لڑ کے کالوں نے اپنے آپ کو گوروں کے برابر قانونی طور پر کروایا، لیکن اس کا میں آپ کو ایک عام سی مثال دے دوں، وہ علاقے جہاں پر گورے زیادہ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں وہاں کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ بڑی ہوئی ہے، وہاں زمین زیادہ مہنگی ملے گی، اور وہ علاقے جہاں کالوں کی میجورٹی وہاں زمین سستی ملے گی۔ وجہ کیا ہے؟ کالے لوگوں کو پسند کوئی نہیں کرتا، اور گورے لوگوں کی عزت ہے، اس لیے وہاں پراپرٹی زیادہ بڑی ہے۔ تو ایک مثال، صرف اور صرف اسلام ہے جو انسان کی رنگ، نسل، زبان، قد، اس سب کو مٹا کر برابر کرتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے ایک بڑے قریش کے خاندان میں نہایت سرخ و سفید جو لوگ تھے ان میں رشتہ دیا، اور جو ہے حضرت بلال سے انہوں نے پوچھا کیا یہ آپ کے بھائی ہیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے سوائے اس کے کہ مسلمان ہے اور میرا بھائی ہے، باقی شکل و صورت تو کچھ بھی نہیں ہے اس کی، آپ لوگ بہت خوبصورت ہیں، سرخ و سفید ہیں۔ تو قریش کے اس قبیلے نے کہا کہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہے کہ آپ کا بھائی ہے، مومن ہے، تو ہم بڑی خوشی خوشی اپنی بچی کو دینے کے لیے تیار۔ تو اسلام ہے جس نے آ کر رنگ اور یہ سب میں تفریق کی ہے، اسے ختم کیا اور اس تفریق کو اٹھایا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانو، ان ربکم واحد، بے شک تمہارا رب ایک ہی ہے، وآباکم واحد، اور تمہارے والدین ایک ہی ہیں، آدم علیہ السلام و سلام علیہ، لا فضل لعربی الا عجمی ولا عجمی الا عربی الا بالتقوی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ تو یہ صرف اور صرف اسلام ہے جو رنگ، نسل، قد، کاٹ، یہ سب فرق جو ہے مٹا دیتا ہے۔ فرمایا قالت الاعراب آمنا، اب یہ اسلامی ریاست میں شہریت کی بنیاد وہ اسلام ہے۔ فرمایا یہ عرب بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، دو دفعہ ان کے اس دعوے کی نفی ہے۔ کلم تو منو، اے نبی آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولو اسلمنا، بلکہ یہ کہو ہم اسلام لائے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، باہر کھڑا دستک دے رہا. ایک ہوتا ہے زبان سے کلمہ پڑھ لینا، جو بھی آدمی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے وہ قانوناً مسلمان، اسے مسلمانوں والا اسٹیٹس حاصل ہو جاتا ہے، مسلمان گھرانے میں شادی کر سکتا ہے، مسلمان والدین سے وراثت لے سکتا ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو سکتا ہے. لیکن جس نے کلمہ نہیں پڑھا اسے یہ اسٹیٹس حاصل نہیں. لیکن ایک ہوتا ہے دل کا یقین، اور یہ ایمان حقیقی کہلاتا ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے تم نے کلمہ پڑھا ہے لیکن دل والا یقین تمہیں حاصل نہیں ہوا. جسے دل والا یقین حاصل ہوتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے، اور جس نے صرف کلمہ پڑھا ہے دل میں یقین نہیں ہے تو وہ یا تو مسلمان ہے یا پھر منافق ہے، یہ بات کھلے گی آخرت میں. ہاں جس کی زبان پر کلمہ اور دل میں یقین ہے وہ اصل میں مومن ہے، اللہ ہمیں مومن بنائے. تو فرمایا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تو ایمان داخل بھی نہیں ہوا تمہارے دلوں میں. وان تطيع الله ورسوله، اور اگر تم نے فرما برداری کی اللہ اس کے رسول کی، لا يلتكم من اعمالكم شيئا، تو ہرگز کم نہیں کیا جائے گا تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا. حقیقت میں مومن کون ہے اس کا بیان ہو رہا ہے. اگر یہ مومن نہیں ہے صرف کلمہ پڑھنے والے، تو فرمایا انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، یقیناً مومن تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر. ثم لم يرتابوا، پھر کسی شک و شبے میں نہ پڑے. وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اور پھر جہاد کریں اپنے مالوں اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ اپنے دعوی ایمانی میں سچے. دیکھیں دعویٰ تو میں اور آپ سب کر رہے ہیں مومن ہونے کا، لیکن اس دعوے میں سچا وہ ہے جس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اسے اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں، بالکل حتمی یقین ہے اسے کہ ایسا ہی ہے. اور دوسرا اس کی زندگی میں جہاد ہے، وہ اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے، اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے، یہ ہے مومن. اللہ تعالیٰ یہ صفات ہم میں پیدا فرمائے، یہ مومن کی آپ کہیں کہ کمپریہنسو اور ایکسکلوسیو ڈیفینیشن ہے، نہ اس میں مزید کچھ داخل کیا جا سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے. آگے پھر اللہ پر اپنے ایمان کا احسان نہ جتاؤ یہ بیان ہو رہا ہے. قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی ان سے کہیے کہ تم کیا جتاتے ہو اپنا ایمان لانا جو ہے وہ اللہ پر. واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، یعنی اللہ کو معلوم ہے تمہارے دل میں حقیقی ایمان کتنا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یمنون علیک ان اسلموا، اور وہ اے نبی وہ احسان دھرتے ہیں آپ پر کہ یہ اسلام لے آئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے نہ جتلاؤ مجھے اپنا اسلام لانا. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے احسان فرمایا تم پر. ان ہداکم للایمان، کہ اس نے ہدایت دی تمہیں ایمان کی. ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم سچے ہو. تو یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایمان جیسی دولت دے دی، اور یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم ایمان لے آئے. تو یہ تو اللہ کی نعمت ہے کہ ایمان کا مل جانا. اور یہ یاد رکھیے دل والا ایمان کہاں سے ملے گا، اس کا آسان ترین ذریعہ ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، مؤثر ترین ذریعہ. اسی ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی تکمیل ہوئی، اسی ذریعے سے صحابہ کرام کے ایمان کی تکمیل ہوئی. اور اس کا اور ذریعہ کیا ہے، غور و فکر کی عادت، اپنے اوپر غور کرنا، کائنات پر غور کرنا. یہ غور و فکر انسان کے اندر ایمان حقیقی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ ایمان حقیقی عطا فرمائے. آگے ترغیب اخلاص ہے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے غیب کو. واللہ بصیر بما تعملون، اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. تو گویا اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور وہ تمہارے دل میں کتنا ایمان ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے. تو یہاں پر ہم بریک کر لیتے ہیں انشاءاللہ. پھر اگلی سورت سورہ قاف ہے، آخری منزل الحمدللہ شروع ہو رہی ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد پھر اس کا مطالعہ کریں گے.